أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. بیٹھ جاؤ بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا ہوا وہیں پر بیٹھ جائیں گے. بہت قیمتی وقت ہے، یاد کر کے بات کا وقت بہت قیمتی ہے. اور دوستوں بزرگوں، پوری زندگی بہت قیمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، یہی بہت قیمتی ہے. پھر اثر کی نماز کے بعد کا وقت اور زیادہ قیمتی ہے، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیان سے میں تیری حفاظت کروں گا. تو زندگی قیمتی، پھر اثر کے بعد اور قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ اس وقت ہم سب اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں، کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن دوستو بزرگو، یہ وقت اور یہ زندگی قیمتی جب بنتی ہے، جب ہم اس زندگی کو عملوں کے اندر لگاتے ہیں. نہیں تو زندگی کا کام ہے گزرنا، گزر رہی ہے. کتنے لوگ آئے اس دنیا میں، ان کی زندگی گزری، دنیا سے چلے گئے. اب ہماری زندگی بھی گزر رہی ہے، اور کس کی کتنی زندگی آگے کی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. جو وقت گزر گیا، جو سال گزر گیا، وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گا. اور عمل ہی سے انسان کے بندے بگڑنے کا تعلق ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کہ انسان کے بندے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ہے، کسی اسباب سے، مال سے، کسی دوسری چیزوں سے، کہ کسی چیز سے انسان کے بندے بگڑنے کا تعلق نہیں ہے. بلکہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اعمال کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی جو انسان کی زندگی ہے، انسان اس میں جو کام کر رہا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. دیکھنا ہے، سننا ہے، کھانا پینا ہے، چلنا ہے، شادی بیاہ ہے، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، یہ سارے کام انسان کرتا ہے. یہ ہر وقت اس کے اندر سے نکلتے ہیں، یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. اور یہی کام، یہی اعمال وہ بھی کرتے ہیں جو اللہ کا نہ ماننے والے ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ان سارے کاموں کے کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین جو نمونہ ہے کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے. کہ کل قیامت کے دن ہمارے کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے، کہ جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، کہ اللہ کیا اس کی قدر ہوگی، اللہ کیا اس کی حیثیت ہوگی. اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے دور ہوگی، کہ اتنا ہی اللہ کیا وہ بے حیثیت ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کیا وہ بے قیمت ہوگا. میں نے عرض کیا کہ بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اور اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں اور سارے اعمال ساتھ رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، بنگلور آئے ہیں، تو ہمارے بعض اعمال گھر چلے گھر پر رہ گئے ہیں، بعض اعمال ہمارے ساتھ آ گئے. کہ نہیں، ہمارے 100% اعمال ہمارے ساتھ یہاں آئے ہیں، اور یہی 100% اعمال آگے بھی جائیں گے. اسی لیے حضور حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عملوں کی قدر و قیمت بتلائی، کہ جہاں ہو، جس حالت میں بھی ہو، یہ دیکھو کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے نکل رہے ہیں. اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ اسی پر آخرت میں بندے بگڑنے کا تعلق ہے، آخرت میں ملنے نہ ملنے کا تعلق ہے. اس لیے آپ نے اپنے صحابہ کو مثالیں دے دے کر سمجھایا. آپ نے پوچھا ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہ تم جانتے ہو تمہاری مثال، تمہارے مال کی، اہل و عیال کی، اعمال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں، اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت قریب آوے، تو وہ اپنی ان تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں کیا حقیقت آ رہی ہے کہ دنیا سے میں جا رہا ہوں, آخرت کا سفر تیار ہے, اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں, جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا, تیری تیمارداری کروں گا, تیری خدمت کروں گا, اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا, دفناؤں گا, دفناؤں گا, اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا, تیری سفارش بیان کروں گا. تو ہوتا ہے نا, آدمی جب مر جاتا ہے تو کوئی دشمن بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بھری بات کہہ دیتا ہے, تو تعریفیں کرتے ہیں لوگ, لیکن کچھ دنوں کے بعد کہ کچھ دنوں کے بعد بھی میں تجھے بھول جاؤں گا. آپ نے فرمایا یہ تو اس کے اہل و عیال ہیں, اس کے گھر والے ہیں جو یہی ساتھ چھوڑیں گے. پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے, جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے, جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے, کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو دنیا سے رخصت ہوگا تو تیرا راستہ الگ ہو جائے گا, میرا راستہ الگ ہوگا, میں دوسری طرف جاؤں گا تو دوسری طرف جائے گا. اس لیے اپنی زندگی میں جتنا نفع اٹھانا ہے اٹھا لے. آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے. دیکھو آپ کہ کوئی چیز آدمی کے ساتھ نہیں جاتی, انگوٹھی اگر پہنے ہی ہو اور ادا نکل رہی ہو تو اس کو بھی کاٹ کے نکال لیتے ہیں. کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کی بے حکمتی نہ ہو جائے, اس کی بے پردگی نہ ہو جائے, نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سل گڑ کر ختم ہو جائے گا. کہ ہر آدمی کل قیامت کے دن اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا, جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے ایسے ہی اپنی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا. آپ نے فرمایا اس کا مال ہے جو یہاں ساتھ چھوڑے گا. پھر تیسرے بھائی کو بلا کر یہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں, جب تک جو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا, جب تیرا انتقال ہو جائے گا اور تو قبر میں پہنچے گا تو ان کے نکیر کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے, اور جب تیرے نام اعمال چنیں گے تو تیرے نام اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی, اس کو بھاری کرنے کی, اس کو جھکانے کی, اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کرا دوں, میں وہاں پر تیرے ساتھ ہوں, میں وہاں پر تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. پھر آپ نے فرمایا پوچھا کہ بتلاؤ ان تینوں بھائیوں میں سے کون سے بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہوئے جو یہی ساتھ چھوڑ دیں گے, کام آنے والے تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا. اس لیے دوستوں لوگوں ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کی فکر کرنی ہے. آپ اگر آپ ریلوے والے ہیں, ٹرینوں میں بھی سفر کرتے ہیں, وہی ٹرینوں کا سفر ہوتا ہے ملازمت, تو محرم نہ محرم ان پہ نگاہیں پڑتی ہے, یعنی ہر چیز کو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہمارے اعمال ہے کہ ہم کہاں دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, کدھر دیکھ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں انسان کے اعمال. اور دوستوں لوگ اعمال کا دار و مدار انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے رہتے ہوں گے. اگر ہمارے اندر کا ایمان بنا ہوا ہوگا, اگر ہمارے اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے, اور اگر ہمارے اندر کا یقین بنا ہوا نہ ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. تو اس لیے بنیادی طور پر ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے, یہ اللہ کے راستے میں نکالنا, یہ چلے چار مہینے کے لیے نکالنا, اور یہ جوڑوں کا ہونا اور یہ مجلسوں کا ہونا یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہو جائے جو احساس ہمارے اندر سے نکل گیا. ہر آدمی کے اندر الگ الگ احساس ہے, کمانے کا, خرچ کرنے کا, دوسری دنیا کی چیزوں کا کہ احساس ہے خوب, لیکن اگر احساس نہیں ہے تو ایمان کا احساس نہیں ہے, ایمان کی کمزوری کا احساس نہیں ہے, دین پر چلنے کا احساس نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں, کہ میرا ایمان کیسے بنے, کہ یہ ایمان, یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت ایمان کی برآمد فرمائی ہے, تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن انعامات کو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہی تعوذ نعمت اللہ لا تحصوها, کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر قدم قدم پر ساتھ ساتھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہے. اور ایسی ایسی نعمتیں دوست بزرگوں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت میں سے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت محسوس ہوتی ہے, اس وقت پتہ چلتی ہے کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ایسی ایسی چیزیں ہیں لیکن کتنی بڑی بڑی نعمت. میں ابھی اپنا واقعہ بیان کروں, پرسوں سفر سے پہلے میں سہارنپور میں تھا, پوری رات نیند نہیں آئی, پورے فجر کی اذان ایسی ہو گئی. تو میں سوچتا رہا کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی سو جاتا ہے کہ پوری رات کاٹنی مشکل ہو گئی, ایک منٹ رات نہیں لگی. یہ میں نے بتایا ایسی ایسی نعمتیں کہ ہمارا دھیان ڈر نہیں آتا کہ یہ بھی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. نعمت کے قدر جب ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جیسے میں نے کہا ایسی ایسی نعمتیں, لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے, ایمان کی دولت ہے. اس لیے کہ آدمی اگر ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا اور پھر آخرت میں اپنی جان کی فدیے میں دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے تب بھی آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا, ایمان کے بغیر بن گیا ہے. لیکن آج ہمارے اندر سے دوستوں بزرگوں اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی, ایمان والے مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی قدر و قیمت کم ہو گئی. اور کم کیوں ہوئی؟ کم اس لیے ہوئی ہے کہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے, بغیر مجاہدے کے, بغیر قربانی کے جو چیز آدمی کو مل جاتی ہے نا, آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے کہ جس چیز پر آدمی کا جان لگے گی, مال لگے گا, اور جس چیز کے لیے آدمی قربانی دے گا, جس چیز کے لیے تکلیفیں برداشت کرے گا, کہ اس کے قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اور جو چیز بغیر محنت بغیر مجاہدے کے ملتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. تو ایمان ہمیں وراثت میں مل گیا, خاندان مسلمان, باپ مسلمان, دادا مسلمان, ہم مسلمان میں گھر میں پیدا ہوئے, الحمد للہ ہم بھی مسلمان ہیں. اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہوئی. اس لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتاری تھی, اور ایسی قدر و قیمت اتاری تھی کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر تکلیف کو, ہر مصیبت کو, اور جو چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے اس کو قربان کیا. اس لیے کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے, ایمان کی, دین کی, کہ جب قدر و قیمت اتر جائے گی تو پھر آدمی اس کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوگا. کہ کوئی بات نہیں, میری نماز پتہ نہیں ہونی چاہیے, کہ کوئی کچھ بھی ہو جائے میرا ذکر نہیں چھوٹنا چاہیے, کہ کچھ بھی ہو جائے میری تلاوت نہیں چھوٹنا چاہیے, کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ کام میں حرام نہ کروں, حرام کو میرے پیر میں نہ جانا چاہیے. کہ جب آدمی کے اندر کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے کہ پھر آدمی اس کے لیے ہر چیز, ہر قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے. تو حضور نے اس ایمان کی قدر و قیمت بتلائی. کہ کیا قدر بتلائی؟ یہ قدر بتائی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا کہ اللہ کے ہاں تمہاری یہ قدر ہے تمہارے ایمان کی وجہ سے, کہ جب تک ایک بھی ایمان والا اس دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس طرح زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا. اس وقت تو کروڑوں مسلمان ہیں الحمدللہ کہ سب دنیا سے چلے جائیں اور ہم میں سے ایک باقی رہ جائے تو اس ایک کی وجہ سے سات زمین آسمان باقی رہے گا. پھر اگر ایمان والا نہیں ہے کہ پھر اللہ کو اس دنیا کوئی ضرورت نہیں, اللہ اس کو ختم کرے گا. اس کا وجود ہی ایمان والے کی وجہ سے, اللہ کے والے کی وجہ سے. یہ قدر ہے. اور قیمت کیا بدلائی؟ کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی ایمان کو بچا کر دے گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا, جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ اللہ نے ہمیں جو دعوت پر سمجھنے والا کام دیا ہے یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے. کیا آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر چلے 4 مہینے میں مسجدوں میں رہ کر ہر وقت اللہ کو بولتا ہے, سنتا ہے, اس کی طرف دعوت دیتا ہے, اس کی پڑھائی کو بولتا ہے, سنتا ہے, تو اللہ کا ہم سے یقین اندر پیدا ہوتا ہے. اور جب یقین اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں. کیونکہ آدمی کو جو چیز چلاتی ہے عمل کے اعتبار سے, آدمی جو چلتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اندر کی طاقت سے چلتا ہے. اندر اگر تجارت کا یقین ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال تجارتی ہوں گے. اندر اگر ڈاکٹر کا یقین ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال ڈاکٹر کے اعتبار سے ہوں گے, یعنی کامیابی کو اس میں سمجھے گا. اور اگر اندر ایمان ہوگا یقین ہوگا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے طریقے میں کامیابی کا یقین ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. تو یہ قدر و قیمت صحابہ کے اندر ایسی اتری تھی ایمان کی کہ پھر صحابہ نے اس کے لیے کہ ہر قربانی کو اور ہر تکلیف کو ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے قصے ہم تعلیم کے ذریعے سے سنتے رہتے ہیں, لیکن دوستو بزرگوں یہ سننا سنانا خالی سننا سنانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ سننا سنانا تو اس لیے ہے کہ ہم ان قصوں کو سن کر اثر لینے والا بنے اور اثر لے کر پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے. یہ تو فائدہ ہوگا, آدمی عمل کرے گا تو عمل سے تو آدمی کا عمل پر ملے گا. سننے سنانا تو عمل کے لیے ہے, اگر سننے سنانے پر عمل پر نہیں آ رہا ہے تو سننے سنانے تو فائدہ ملے گا. سننا سنانا اس یقین کے ساتھ سنے کہ میں سن رہا ہوں تاکہ ان پر ہمیں عمل کرنے والا بن. کہ ایک صحابی حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ نے بتلا رہا ہوں کہ ایمان کی وجہ سے صحابہ پر تکلیفیں کیسی آئیں اور مصیبتیں کیسی آئیں, حالات کیسے آئے, اور ان حالات میں اپنے آپ کو جمایا. اس لیے کہ آدمی حالات میں اپنے آپ کو وہی جما سکتا ہے جس کے اندر ایمان کا یقین مضبوط ہو. اگر ایمان اگر یقین مضبوط نہ ہوا تو پھر وہ حالات سے متاثر ہو جائے گا, حالات سے متاثر ہو کر ایمان والے دین والے اعمال کو چھوڑ دے گا. لیکن اگر یقین بنا ہوا ہوگا تو پھر آدمی جہاں ہوگا جس حالت میں بھی ہوگا یہ دیکھے گا کہ اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے. اس لیے سب سے پہلے ایمان کی فکر, ایمان کیسے بنے, صحابہ کا ایمان کیسے بنا, اور پھر کیا تکلیفیں برداشت کی. ایک صحابی حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہے, جو حالات جو مصیبتیں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں کہ ان حالات کی ذرا تفصیل تو بتلاؤ. حضرت خباب نے کہا میرے مومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی حضرت عمر نے فرمایا خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. حضرت خباب نے فرمایا ہاں میرے مومنین مجھے تو آگ کے انکاروں پر لٹا کر دھرتی کا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے وہ آگ بجھتی تھی. ایک عورت کے غلام تھے, جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں یعنی ایمان لے کر آ رہے ہیں, تو سرے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے ہٹ جائیں یا پھر یہ سزا برداشت کرتے تھے. لیکن ان تکلیفوں کا برداشت کرنا آسان ہوا لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا, اندر بنا ہوا تھا. اور پھر اتنا ہی نہیں, جب فتوحات کا دروازہ کھلا, اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن کیوں کام کرتا ہے, چلے چار مہینے میں نکلے ہیں, چلے چار مہینے میں نکل کر لوگوں کی کڑوی کسیلیاں برداشت کی ہیں, چلے چار مہینے میں نکل کر سردی گرمی برداشت کی ہے, قربانی کی ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر, اور نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, حج کیا ہے, جو بھی عمل جو بھی مومن جو بھی عمل کرتا ہے کہ مومن جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا, اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا. اس لیے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا, آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک کے موت میں ختم, اور آخرت کے اعتبار سے تھوڑا, اور آخرت میں ان اعمال کا بدلہ جو ملے گا وہ دنیا سے بہت زیادہ ملے گا اور ہمیشہ کے لیے ملے گا. اس لیے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا, اور مومن جو کام کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے دین کا جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی خوش ہے نہیں خوش ہے, کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور اسی کی فکر میں وہ دن رات لیتا ہے. سید ابو ذر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ کے معاملے میں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے کہ کوئی بات مجھے نماز پڑھنی ہے, وقت نکالنا ہے, اور جگہ دیکھنی ہے, اپنا ساتھ دیکھنا ہے, پہلے تو اس کی تیاری کرنی ہے. اسٹیشن پر موقع لگ جائے تو اسٹیشن پر پڑھ لیں, ٹرین پر ہو تو ٹرین پہ پڑھیں, لیکن نماز مجھے پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ بھائی ہم مجھے آپ بھیجا یا ماحول سے تھوڑا سا متاثر ہو جائے کہ نہیں, اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. ایک مرتبہ حضرت جی مولانا نام رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ تشریف لے گئے تو لندن ایئرپورٹ پر جماعت سے نماز پڑھنے لگے. وہاں کے لوگوں نے کہا حضرت آپ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں, جماعت سے نہ پڑھیں یہاں کے لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے, اور اگر جماعت سے نماز نہ پڑھی تو اللہ کیا کہے گا؟ ہر وقت اس کا دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے اللہ سے جواب دینا ہے. اگر پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے, اس کا تو خیال ہے. اگر نہیں پڑھی تو اللہ کیا کہے گا؟ کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. میں کہہ رہا تھا کہ ایمان والا اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ آخرت میں چاہتا ہے, اور جو کام کرتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا, ہماری مشقتوں کا, ہم نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. ہم نے دنیا کے لیے تو کیا ہی نہیں, ہم نے تو آخرت کی پانی کے لیے کیا ہے. تو میں نے کہا کہ تکلیفیں برداشت کرنا اور پھر ایمان کے لیے قربانیاں دینا. تکلیف بھی آتی ہے, حالات بھی آتے ہیں, مصیبتیں بھی آتی ہیں, کہ ان کو برداشت کرنا, اور کوئی چیز آ رہی ہے ایمان کے مقابلے میں تو اس کو قربان کرنا. یہ بھی صحابہ کرام کے قصوں میں ملتا ہے. ایک صحابی حضرت اللہ ابن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالات کے مقابلہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرنا ہے. یہ ہمیں سیرت میں سب ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط ساری ہوئی, قحط پڑا, اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے, مرنے شروع ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے, غلے آئے آ کر ختم ہو گئے, لیکن قحط ساری ختم نہیں ہوئی. ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا, خالی ہڈی ہڈی نکلی, خون بھی ختم گوشت بھی ختم. ایسا قحط پڑا. وہ صحابی ہوتے ہوئے سو گئے, خواب نے زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا عمر سے میرا سلام کہنا, اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا, ایمان کی فراست آپ فرمائیں کہ اللہ نے تو بڑا عقل مند تھا, تجھے کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے, اٹھ کر عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب سے تذکرہ کیا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا کہ ایسی کہ آدمی دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو, اگر مشورہ کرتے کام لیتا ہے تو وہ نام راج نہیں ہوتا. میں آپ کو مشورے سے جوڑو, جو بھی کام ہو مشورے سے کرو. یعنی کہ میں امیر المومنین ہوں جو کیا کروں کہ نہیں, فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی کہ صحابی نے سلام دیکھا ہے. مشورے میں بات آئی, امیر المومنین جہاں سے بارش رکی ہے, پہن ساری آئی ہے, جہاں سے حالات آئے ہیں, ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غیر منگا رہے ہیں شام سے مصر سے, اور بارش کو اللہ کی طرف شروع کی لیے, پیسہ کے اوپر شروع کی لیے کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے. فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفار کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی, حالات بدل دی. اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دی کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا تو وہ حالات بجائے کم ہونے کے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے, کہ جب حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا. تو دوستو بزرگوں, آج بھی اس وقت جو چاروں طرف سے حالات ہیں ان کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان توبہ استغفار کرنے والا بنے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے, اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کرے. اور کیونکہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے, اس لیے پوری امت کی طرف سے اللہ کی توبہ استغفار کرے. اور توبہ کا دروازہ ایک ایسا دروازہ ہے جو موت تک کھلا رہتا ہے. شیطان معلوم پہلے تک آتا ہے شیطان کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے, کر لیں گے, سوچ لیں گے, ابھی تو ہے, ابھی تو ہے, ابھی تو ہے, پہلے تو آتا ہے. اور پھر ایک حد پر جا کر, ایک حد پر جا کر وہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے, پھر کچھ کام نہیں کر پاتا. توبہ کا دروازہ بہت سا کھلا ہوا ہے، اس لیے ہر آدمی توبہ استغفار کرے اللہ کے سامنے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ لالچ دیا اس نے بادشاہ نے کہ تم آدمی سلطنت میں دے دوں گا اگر تم ایمان کو چھوڑنے کو تیار ہو، تو اس کا وہ جواب دیا. پھر دوسری چیز، دوسری کیا دھمکی، اس لیے کہ آدمی کو جو سیدھے راستے سے ہٹایا جاتا ہے یا آدمی سے کوئی کام کرایا جاتا ہے، کوئی غلط کام کرایا جائے یا اس کو سیدھے راستے سے ہٹایا جائے، وہ دو راستے ہوتے ہیں عام طور سے. ایک تو لالچ دیا جاتا ہے ہم امیر بنا دیں گے، ذمہ دار بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کریں گے، یہ کر دیں گے، پیسے دیں گے، ہوتا ہے لالچ دی جاتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے. اور دوسرا اگر نہیں مانتا تو دوسرا جو کام کرایا جاتا ہے کرانے کے لیے وہ دھمکی سے کرایا جاتا ہے. تو لالچ کو تو یہ جواب دیا. دوسری چیز دھمکی، بادشاہ نے دیکھ منگائی، دیکھ کے اندر پانی کھولایا، جب پانی خوب کھول کیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور ان سے کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا. وہ صحابی کہنے لگے کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو. اب دو سن لوگوں، یہ کہنے اور سننے کو آسان کی بات ہے کہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن جس کے سامنے یہ حالات ہیں، جس کے سامنے یہ چیزیں ہیں، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا کہ اس کے ان کے سامنے حکموں میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو بیچ میں ڈال دو اور ان کو لے جا جا رہا ہے ڈالنے کے لیے. لیکن یہ جبھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے کہا، آدمی اپنے دین پر جب کر سکتا ہے جب اس کے اندر کی طاقت مضبوط ہو، اندر کا ایمان مضبوط ہو. اور اگر اندر کا ایمان ڈامڈول ہو تو پھر آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نمازوں کو بدانا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والے اعمال سے کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے ایمان پر، اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو. جب لے جانے لگے تو وہ صحابی تو رونے لگے، بادشاہ نے سیکھ کرا کی نہیں، وہ تو رو رہے ہیں. بادشاہ نے سمجھا کہ ابھی ڈر گئے، ابھی ایمان سے پھر جائے. پھر ان کو بلایا اور ان کے اوپر نذرانی کو پیش کیا. وہ کہنے لگے کہ میں نے تو ایک مرتبہ تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہوتے ہیں وہ تو کر لے. کہتے پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے، وہ جان اس دیکھ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی. میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ کاش میرے روئے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیکھ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا. ایک جان سے کیا قربان کرنا؟ اگر 100 ہوتی تو میں 100 کی 100 قربان کرتا. یہ جذبہ بنتا ہے دوستوں بزرگوں دعوت سے کہ اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا جذبہ یہ بنتا ہے دعوت پر یہ نکلنے سے. اور جان مال ہے ہی اللہ کا دیا ہوا، تو اللہ کا، اللہ کی نعمتوں میں سے اور اس کے فضلوں میں سے ہے کہ اس نے ہمیں استعمال کے لیے دے دیا مال. اب یہ جان مال کسی کے دین پر نہ لگے، باقی ہر چیز پر لگے تو یہ تو سراسر ظلم ہے. یہ قصے ہیں دوستوں بزرگوں، یہ ہے صرف ان کے سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان قصوں سے ہم اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر ان کے مطابق ہم عمل کرنے والے بنے. اس لیے کہ جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحم فرمایا تھا، وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحم فرمایا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ فرق اتنا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے محنت کرتے کرتے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے، اور ہم نے محنت کو چھوڑا ہے اس لیے ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور نیچے درجے پر چلے چلے جائیں. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے اندر کا یقین بنے. جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ اپنے ایمان کی طرف سے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، ہر وقت فکر مند. جیسے میں نے کہا تھا کہ آدمی کے اندر جب ان چیز کی طرف اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے ہر چیز جھونک دیتا ہے اور اس کے لیے ہر وقت پریشان رہتا ہے. دکان پر محنت کی ہے تو دکان کے لیے ہر وقت پریشان رہے گا، رات کو دونوں تالے بھی لگائے گا اور وہ سیکورٹی والا بھی وہاں کھڑا رہے گا، پھر بھی رات کو آنکھ کھلے گی تو اس کی فکر رہے گی کہ دکان ٹھیک ٹھاک رہے، کیونکہ اس کا جان مال اس پر لگا ہوا ہے.
صحابہ کا جان مال دین پر ایمان پر لگا تھا, اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہو جاتے تھے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. صحابی اور اندر رضی اللہ تعالیٰ بھیجے ہوئے گھر والوں کے ساتھ اور یہ کہتے نکل گئے کہ حنظلہ مناسب ہو گیا, ناپاک حنظلہ, ناپاک حنظلہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باہر کسی میں جا رہے تھے, ان سے کہا کہ حنظلہ تو مناسب ہو گیا. وجہ پوچھی کہ کس بات سے کہہ رہے تھے حنظلہ مناسب ہو گیا, تو وجہ بتلائی کیسی وجہ ہے چھوٹی سی, کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں اور حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا, دوزخ کا, قبر حشر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے قلوب ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ ہمارے سامنے اندر ایک کیفیت تیار ہوتی ہے, اور جب گھر واپس آ جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس میں ہوئی. حسین اللہ کی بات گھر والوں کے ساتھ وہ کیفیت ختم ہو گئی. حضرت ابو بکر فرمایا یہ کیفیت تو ہمارے اندر کی ہے, یہ چیز تو ہمارے اندر کی ہے کہ چلو اس میں نہیں کہ چلو سر حضور سے پوچھتے ہیں اس مسئلے کو کہ اپنے ایمان کی فکر پیدا ہو. اسی لیے اللہ کے راستے سے واپس جا کر جو مقامی کام کو کہا جاتا ہے پابندی سے کرنے کے لیے, وہ اسی لیے کہ پچھلے چار مہینے میں جو رنگ ہمارے اوپر چڑھا ہے کہ مقامی کام کے ذریعے سے وہ رنگ باقی رہے, نہیں تو وہ رنگ آہستہ آہستہ اگر مقامی کام سے بھی چڑھیں گے تو وہ رنگ آہستہ آہستہ اوپر جائے گا. پھر آدمی کو دوبارہ کوشش کرنی پڑتی ہے, بھائی تمہارا چار دس سال پہلے چلا رہا تھا اور چار مہینہ پانچ آٹھ سال پہلے لگے تھے, اب دوبارہ محنت کرنی پڑے کیوں, کیونکہ مقامی کام کو چھوڑ دیا. پھر آدمی نہیں پہنچ گیا, آدمی اگر نئی گاڑی کر دیں گے نئی گاڑی نئی کار اور لا کر اس کو کھڑا کر دے نہ چلا دے گیری میں کھڑی ہے ایک سال ڈیڑھ دو سال میں کہ کھڑے کھڑے اس کے پرزے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ارے کتنا کار ہے اور پرانی گاڑی خرید کر آیا ہے لیکن اس کو چلا رہا ہے مستقبل تو وہ چلتی رہتی ہے سالوں چل جاتی ہے اور سروس کے لیے جاتی رہتی ہے کمپنی. ایسے ہی ہم مقامی کام پہ جڑے رہیں گے تو چلتے رہیں گے اور سروس کے لیے پچھلے چار مہینے میں نکلتے رہیں گے تو کام ہمارا چلتا رہے گا. یہ فکر ہمارے اندر ہو کہ میرے اپنے ایمان کی فکر, اور دوستوں دیکھو ایمان جب بنے گا تو پھر ہمیں عملوں کی بھی فکر ہوگی, ہمیں عملوں کی بھی فکر ہوگی. جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی بھی فکر کرتے تھے کہ میرا عمل خراب نہ ہو, میرا عمل خراب نہ ہو, کیونکہ ایمان اور عمل صالحہ یہ دو چیز کامیابی کے لیے شرط ہے. یہ دو چیز کامیابی کے لیے کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں, لیکن ایمان اور عمل صالحہ نہیں ہے تو کل قیامت کے لیے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اور اللہ غفور الرحیم ہے, وہ اگر معاف کر دے تو پھر ان سے بہت پوچھنے والا ہے, لیکن ایمان اور عمل صالحہ ہے. اس لیے صحابہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی بھی فکر کرتے تھے, اور جیسے ایمان کے لیے قربانی دی ہے, جیسے ایمان کے لیے قربانی دی ہے اور تکلیفیں برداشت کی ہے, ایسے ہی عملوں کے لیے بھی قربانی دی ہے اور ایسے ہی عملوں کے لیے بھی تکلیفیں برداشت کی ہے. ایک صحابی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, گنجان باغ بھرا ہوا باغ, اس میں نماز پڑھ رہے ہیں. ایک پرندہ اندر گھس گیا اور اس کو کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا, کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے. یہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اس پرندے پر نگاہ پڑ گئی. جب نگاہ پڑی تو اس پرندے کے ساتھ نگاہ گھومنے لگی, ادھر تو پرندہ جائے ادھر تو نگاہ نکل جائے. تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا, جب یہ خیال آیا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو یہ بھول گیا کہ کتنی رکعتیں ہوئی, دو ہوئی کہ تین ہوئی, بھول گئے. سلام پھیرا, سلام پھیر کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا رسول اللہ یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر سستا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ باغ ذریعہ بنا ہے میرے عمل کی خرابی کا, نہ یہ باغ ہوتا نہ میں اس میں نماز پڑھتا نہ پرندہ اس میں آتا اور نہ میری نماز جیسے ہم عبادت خراب ہوتی. کتنی اونچی عبادت نماز تو یہ خراب ہوئی اس کی وجہ سے کہ میرے پاس دے رہے ہو. اور آج ہم مسلمانوں کے حال ہیں کہ مسلمان آج سب سے زیادہ غفلت میں پڑا ہوا ہے نماز کی طرف سے, یقین کی کمزوری کی وجہ سے. حالانکہ یہ آیا ہے کہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اس مسلمان کا جو مسلمان نماز نہ پڑھے. اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں, جب حصہ ہی نہیں تو غلط کرتا ہے. جب نمازی چھوڑ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خنجر مارا گیا ہے, زخم اتنا گہرا آیا ہے, بے ہوشی ہے, زخم کی یہ حالت ہے کہ دودھ پلایا گیا زخم کے راستے سے وہ باہر آ گیا, اور بے ہوشی اتنی کہ ساری کوشش ہوش میں لانی کر دی. ایک صحابی نے کہا کہ ابھی المؤمنین کو نماز کے ذریعے سے ہوش میں لاؤ. کان نے کہا ابھی المؤمنین الصلاۃ الصلاۃ, آپ نے آنکھ کھولی اس وقت اور یہ اللہ فرمایا کہ ہاں نماز کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس کا جو مسلمان نماز نہ پڑھے. ان حالت میں لیکن ان چیزوں کا, ان چیزوں کے خیالات اور ان چیزوں کے تصورات وہی کر سکتا ہے جس کو کامیابی ہو ان چیزوں سے, اور دوست بزرگوں ان چیزوں سے کامیابی کا وہی تصور کر سکتا ہے جس کے اندر کا ایمان بنا ہوا ہو. اس لیے ہمیں ان دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے. ہم ٹرینوں میں جا رہے ہیں, کوئی مسلمان ملا تو اس کو دعوت دے, نماز کی دعوت دے, اللہ کی طرف بلاوے, اللہ کے ہونے کو بولے. کتنا اللہ کے ہونے کو بولیں گے سنیں گے کہ ہمارے اندر کا یقین بدلے گا. آپ حضرات کے پاس تو دعوت دینے کے بہت مواقع ہیں, اب اگر ٹرین میں کوئی نہ کوئی مسلمان ملتا ہی ملتا ہی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کسی مسلمان کو تیار کرے, اور اس کے ساتھ جماعت اگر جگہ ہو تو جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیں. بچے سفر میں اجازت ہے لیکن میں تو کہہ رہا ہوں بار بار اگر ٹرین ہماری جاتی ہے تو اہتمام اگر جگہ ہے اور مسلم تو جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں. تو دعوت کے ذریعے سے اندر کا یقین بدلنا, اور ذکر کے ذریعے سے اندر کی غفلت کو ختم کرنا. ہمارے اندر غفلتیں بھی بہت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کو دیکھ رہے ہیں, غیر اللہ کو سن رہے ہیں, غیر اللہ کو بول رہے ہیں, اس لیے غیر اللہ کا یقین ہی ہمارے اندر اتر رہا ہے, اور غیر اللہ کا دھیان ہی ہے. اور دھیان اتنا چلا گیا کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اور دھیان اس کا کہیں اور ہے, کوئی کھیتوں میں, کوئی کاروبار میں, کوئی ٹرین میں, کوئی کہیں کوئی کہیں گھوم رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. وہ دیکھیے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا ہے. ہمارے بڑے 3 سردی صبح کو, 3 سردی شام کو دھیان سے دن لگا کر اکیلے اگر ہم کر کر اگر موقع ہو تو سفر نہ ہو تو پھر اللہ کے طرف دھیان کر کر کہ اللہ کی طرف دھیان کر کر اپنے ذکر کو پورا کریں. ایک تصویر کسی نے کرنے کی, ایک درو شریف کی, ایک استغفار کی دھیان کے ساتھ. اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر اللہ کے دھیان کے ساتھ بھی کرو گے تو سوال تو اس پر مل ہی جائے گا, لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی. غفلت کو ختم کرنا جس طرح دھیان سے جی لگا کر, یہ ایسی چیز ہے کہ دھیان چلا جاتا ہے کوئی بات نہیں, یہ نہیں چلا جائے گا پھر لے آؤ, چلا جائے گا پھر لے آؤ. انشاءاللہ اس عمل کو کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے تو آہستہ 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 انشاءاللہ یہ اللہ کا دھیان اندر آ جائے گا. اس لیے دو چیزیں, ایک اللہ کو یاد کرنا, ایک اللہ کو یاد رکھنا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں ہر وقت, کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم اللہ کو یاد رکھنے والے بنے. جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کا کیا حکم ہے, نبی کا کیا طریقہ ہے, لیکن اللہ کو کیا کیا یاد رکھتے ہیں, اللہ کو یاد کرنے والے بھی نہ رہے. اس لیے اللہ کو یاد کرنا اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا وقت باقی رہے گی, عصر کے بعد کا وقت ہے, آپ حضرات کو جو ضرورت ہو وہ ضرورت سے فارغ ہو کر دی جلدی جلدی سیکھ جائیں. ان شاء اللہ مغرب کے بعد حضرت مولانا کا بیان بھی ہوگا, اس میں پورا مجمع دھیان سے بات سنیں, اور جو تقاضے ہیں اس پر ان شاء اللہ کھڑے ہو کر اپنے تقاضے کو پورا کریں. اور اب تھوڑا سا وقت ہے جن بھائیوں کی جیب میں تصدیق ہے وہ اپنی قیمتی تصدیق کو دے کر لیں.